الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین حضرات آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے اور بعض احوال اپنے بتاتے ہیں تو ان احوال کے بارے میں جو بات بتانی ہوتی ہے وہ بتا لیتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، ریگارڈنگ یور کویشچن دیٹ وچ مراقبہ آئی ڈڈ بیفور آئی ایم کنٹینیوئنگ ڈوئنگ آل ذکر وچ یو ٹولڈ می سنس بگننگ اینڈ ایچ پوائنٹ from heart reading Allah Allah and last month I did you told me that let me think what would I prepare for akhirah for 15 minutes old lady from China Sheikh I also have been doing this Allah is our Lord everyone will question in front of Allah will be questioned in front of Allah What and how should I prepare for that for 15 minutes? This is the previous month I did. I have been doing 2 raka for 5th month as you advised me before doing prayer, thinking 15 minutes of haqeeqat of salat. And I got some improvements and feelings. Before when I pray, always got mistakes. But once I start from first day, of this month I feel I have more concentration and no mistakes as before and feeling my health also getting improved please kindly advise me what should I do for next jazakallah old lady from China Sheikh Hiba is my recently doing muraqabah I think this muraqabah will benefit you too much and it's all what is needed here so you should continue it for 2 months more and then you tell me about your feelings at that time دیجیے گا لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ حق 600 مرتبہ اور اللہ 1000 مرتبہ تقریباً ایک ماہ ذکر کیا مطمئن نہ ہونے پر دوبارہ شروع کر لیے باقی معمولات ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی ہاں ماشاء اللہ ابھی آپ اس کو مکمل کر لیجیے گا اور باقاعدگی کے ساتھ اس کو کرتے رہیں کیونکہ باقاعدگی جب نہیں ہوتی تو پھر وہ ناؤ کا اثر جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا اس سے گزشتہ جتنا اثر کیا ہوتا ہے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو پورا مہینہ بغیر ناغ کے کر کے اس کا اطلاع کر دیجیے گا السلام علیکم مائی نیم از فلا آئی لیو ان سعودی عربیہ آئی ورک ود ان انگلش لینگویج نیوز پیپر ایز این ایڈیٹر حضرت آئی وش ٹو ڈو دی اسکار مینشنڈ آن یور ویب سائٹ از اٹ نیسسری ٹو ٹیک بیا بیفور اسٹارٹنگ دا ذکر آر یور کائنڈ پرمیشن وڈ بی انف جناب آئی ایم ناؤ ان 40 آئی ٹک بیا at an early age at around the age of 17 in Chishti Saibari Silsila Perhaps due to my young age, I could not stick to the required schedule. Within a few years, I got distant from my sheikh, whom I still respect a lot. However, over time, my bent of mind changed and I started feeling huge respect for the shuyukh of Deoband. It was mainly due to their adherence to the purest form of Islam and avoidance of innovations, itman bid'at. This change in my mentality and feelings are an impediment or hindrance for me. I want to get close to my Creator and please Him before I leave this world. Please guide me. I am sorry for having wasted your precious time by writing such a long message. I load the limited askar mentioned on the website at the ease of contact. The only issue I currently face is my inability to perform voluntary prayers due to my office timings and responsibility. I am desperately waiting for your kind response. Please pray for my success, even if you refuse to give me permission to do askar. Assalamu alaikum. Hazrat, I am waiting for your blessed answer. आपके एक सेंटेंस से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप उर्दू समझते हैं, लिहाजा मैं आपको उर्दू में जवाब दूंगा। माशाल्लाह, पहले तो आप मुबारकबाद वसूल फरमाइए कि आपकी अल्लाह आपको अल्लाह पाक ने हिदायत अता फरमाई और सही मंजिल का तयन आप कर चुके हैं। माशाल्लाह, दो बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ। नंबर एक, आपको आखिरत की फ़िक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वह बिलाखिरत हुम यूकिनून पर बहुत बड़ा वादा है और वो याद वाला कलाउदम रबम वाला कल मुफलिहून। सो एक तो ये बात बहुत अच्छी मुझे पसंद आई आपकी। दूसरी बात यह है कि आपने बिदात से तनफ़ुर का इजहार कर लिया है। माशाल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि उनमें बिदात थी या नहीं थी, वो तो आपको पता होगा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन कम से कम आपने जो बिदात से नफ़रत का इजहार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और वाक़ियतन कुल बिदअतिन ज़लालाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है। ना आप सच्चा और सच्चा रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहते हैं, तो ये वाक़ियतन एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। दो किस्म के असकार होते हैं, एक वो असकार होते हैं जो सवाबी होते हैं, मसलन आप तीसरा कलमा पढ़ लें, दुरूश पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत कर लें, आप कलमा तैयबा पढ़ लें, आप जो है ना सुबहान अल्लाह पढ़ लें, मतलब जो भी असकार मसनून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर हदीस शरीफ़ा में, तो वो आप बग़ैर किसी इजाज़त के पढ़ सकते हैं। इसमें कोई सी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हाँ, अलबत्त एक बात ज़रूर है कि चूँकि मुस्तहबात हैं, नवाफिल हैं, नफली अजकार हैं, इस वजह से आप सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, इससे किसी वाजिब पे खलल ना पड़े। मसलन कोई ऐसा काम जो आपके ज़िम्मे हो, जो आपके लिए ज़रूरी फौरी तौर पर, जैसे नमाज खड़ी हो गई, तो उस वक़्त आप ये नहीं कर सकेंगे। मिसाल मैं अर्ज़ करूँ, मतलब यह कि गोया कि अगर किसी वाजिब पर इसका असर पड़ रहा है तो फिर आप उसको रोकेंगे, वरना जितना भी आप कर सकें तो ठीक है। लेकिन दूसरी किस्म जो है ना, वो है इलाजी असकार। इलाजी असकार जो होते हैं वो इलाज की तरह होते हैं और इलाज के लिए मुआलिज की ज़रूरत होती है, एक बात, और फिर मुआलिज के बताए हुए तरीके पर उसको इस्तेमाल करना होता है। आपने दवाइयों पे लिखा हुआ देखा होगा, एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिज़िशियन, तो मकसद ये है कि इसको करना भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से मुआलिज बताए, अपनी तरीके से नहीं करना होता। तो इस सूरत में किसी मुआलिज से राबिता ज़रूरी होता है। उनकी आठ निशानियाँ हैं, वो आठ निशानियाँ मैं अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा, लेकिन चूंकि मैं कई बार बता चुका हूँ लिहाजा फ़िलहाल यहाँ तो नहीं बता रहा, लेकिन बहरहाल वो आठ निशानियाँ हैं, उससे मालूम कर सकते हैं कि मुझे किसके पास जाना है। जिस वक्त आप फैसला कर चुके हो जिसके साथ मुनासिबत आपकी हो, तो फिर आपको वो जो भी इस सिलसिले में बताएंगे सिर्फ अस्कार नहीं होते, बल्कि इसके लिए कुछ इलाजी मुजाहदात भी होते हैं, तरीके होते हैं, अस्कार होते हैं। वो जो भी आपको बताएं उसके मुताबिक उसी तरीके से करने होंगे, और बाकायदा उसको इन्फॉर्म भी करना होता है जैसे उनने तरीक़ाकार बताया होता है। जिसके लिए हज़रत ख्वाजा मरजूब रहमतुल्लाह ने फरमाया, चार हक मुर्शिद के रख इनको याद, इत्तला व इत्तबा व एतिकाद व इन्क़ियाद। तो वो चार चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो। तो इस किस्म के इलाज डायरेक्ट वेबसाइट से लेना तो ठीक नहीं है, अलबत्ता इसके लिए बैत ज़रूरी नहीं है। बैत सुन्नत मुस्तहबा है, लेकिन इस्लाह फ़र्ज़ेन है, अपने नफ्स के इस्लाह फ़र्ज़ेन है। अगर आप बग़ैर बैत के किसी एक शख्स के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट और अफिलिएशन हासिल कर सकते हैं कि आपके किसी और की तरफ नज़र न जाए फिर इस मसले में, तो बस वही बैत है। बैत इसी को कहते हैं, बैत कोई ऐसी बात तो नहीं है, मतलब बस वो बैत हो गई है क्योंकि आपने इरादा कर लिया और उसने भी मान लिया। ये गोया कि अनरिटन मुआहदा या अनडिक्लेयर्ड मुआहदा है, तो वो काम हो गया। इस वजह से हाँ, अलबत्ता बरकत हासिल करने के लिए बाकायदा बैत होने में कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदा ही है, सुन्नत मुस्तहबा है, लेकिन ये इसको लाजिम नहीं समझना चाहिए। लाजिम समझना ये गोया कि यूँ समझ लीजिए कि गैर ज़रूरी, मतलब उस पर ज़ोर देना है, लेकिन बिल्कुल इसकी कदर न करना ये भी नवाकिफियत की दलील है। लिहाजा दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए। बस आप जिससे भी आपका इरादा हो इस किस्म का कि आपने उससे ही इस्लाह हासिल करनी है यहाँ तक कि सेहत हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उनसे ही फिर राबिता कर लें। ये मतलब यह है कि फिर वो उन्हीं की बात मान ले। तो पहले आप इसको सोचें, और उसके लिए बेहतर तरीका इस्तखारा का भी है कि इस्तखारा कर लिया जाए, या फिर यह है कि वो जो आठ निशानियाँ हैं वो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, वो मैं बता दूँगा। तो उससे फिर इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में आपका दिल मुतमईन हो जाएगा एक ख़ास साइड पर, फिर जैसे वो फरमाए फिर आप उस तरीके से अपना इलाज जारी रखें। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, और मतलब अल्लाह की मदद से ज़ाहिर इसमें तरक्की होती है। तो मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके लिए इस्तखारा भी बेशक कर लें, और उस पर सोचें भी, और इस सिलसिले में हमसे कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जी, लताइफ के जिक्र का आज महीना मुकम्मल हुआ है, आपने जो बताया कल से शुरू करूंगी। पूछना यह है कि इसमें वक्त की कोई कैद है, या जब भी और जितना करूँ वो लताइफ का जिक्र साथ जारी रखना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत जी, अल्लाह पाक दुनिया में आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं कल से बेहद परेशान, लेकिन अल्लाह पाक ने आपकी बरकत चंद मिनटों में मेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये है कि इसमें अगर आपको बताया नहीं है, क्योंकि फिर मुझे सुनना पड़ेगा कि मैंने आपको कहा क्या है।
आपके माशाल्लाह इदराकात पर, वो ये इदराकात ही माशाल्लाह रास्ते के माइलस्टोन है, तो उससे फिर इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह पाक दे देते हैं। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। बाकी ये है कि इसमें सिर्फ एक बात सामने रखना होता है कि हम आए हैं अदम से, बकौल हजरत मुजद्दद अल-खानी रहमतुल्लाह अलैह के, और अदम शरी शरे, और अल्लाह ताला के फजल से ही जो तजल्ली वजूद है उसकी वजह से ही अल्लाह ताला हमें खैर पर कायम रखते हैं, खैर पर रहते हैं। اس وجہ سے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تجلی وجود سے ہی ہمارا خیر قائم ہے، لہذا جو بھی خیر ہے اس میں نظر اللہ پر ہو، باقی اللہ کی طرف سے، اور جو بھی شر ہے وہ اس میں اپنے نفس کی طرف ہو کہ وہ میری وجہ سے، نفس کی وجہ سے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اس کی وجہ کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ ہمیں ہمارے جو کام صحیح کام بھی ہوتے ہیں اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانے دیتے. مثلا اگر میں کوئی اچھا کام کر لوں تو نظر اپنے پہ جائے گی کہ دیکھو نہیں میں نے اچھا کام کیا، اور اگر غلط کام کر لوں تو نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی کہ دیکھو نا میرے ساتھ ایسا ہوا. الٹی بات، عجیب، مطلب عجیب بات ہے، لیکن یہ بات ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہے اس امت میں؟ مطلب وہ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ ایک جگہ پہ مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں حضرت فرماتے کہ میری بھی ایک رائے ہے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے، میرے رشتے دار کی طرف سے. اب دیکھ لیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اندازہ کر لیں. تو اس وجہ سے یہ والی بات ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات ہے احساس کمتری. احساس کمتری اگر اللہ پر نظر ہو تو کبھی نہیں ہو سکتی، اگر دنیا پر نظر ہو تو پھر اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ دنیا پر جب ہوتی ہے نظر تو ہر انسان سے دوسرے آگے، کوئی صحت میں آگے ہوگا، کوئی مال میں آگے ہوگا، کوئی پوسٹ میں آگے ہوگا، کوئی مطلب کسی اور چیز میں آگے ہوگا. اب آگے پر نظر ہوگا اور دنیا دل میں ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ احساس کمتری، آدمی احساس کمتری فیل کرے. لیکن اگر اللہ پہ نظر ہے تو احساس کمتری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نمبر ایک، اور اللہ کی حکمت سب چیزوں پہ غالب ہے. لہذا اگر کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے، یعنی اللہ پاک دینا چاہتے لیکن ایک خاص طریقے سے دینا چاہتے. اب وہ خاص طریقہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، وہ شریعت پر چل رہے ہیں، لہٰذا ہم شریعت پر چلیں گے تو خیر آئے گا. اب اس کے لیے تمام ترتیبیں ہیں کہ شریعت پر میں کیسے چلوں. یہ تصوف جو ہے صرف اس چیز کی خدمت ہے کہ ہم شریعت پر کیسے چلیں، تو اس کے لیے ساری کوشش. تو احساس کمتری وغیرہ نہیں ہے، البتہ ہمت والی بات ہے کہ اگر کسی کمزوری کو دیکھے تو ہمت بڑھ جانا چاہیے بجائے احساس کمتری ہے، ہمت بڑھ جانا چاہیے اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کوشش جاری رکھنا چاہیے. تو لہٰذا آپ فی الحال اسی کو ایک مہینہ جاری کر لیں ان کنسپٹس کے ساتھ، پھر انشاءاللہ عرض کروں.
اب ماشاءاللہ بات کلیئر ہو گئی. تو جو طریقہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لطائف کا، اسی طریقے پر ان لطائف کا جو مطلب استظہار ہے وقت پر آپ کرتی رہیں. اور صرف اتنی بات عرض کروں کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ اگر کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاتا تو پھر ناغے ہوتے ہیں، اور جو ناغے ہوتے ہیں اس کی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے بعض دفعہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور چیز کو چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا آپ اس کو اسی طریقے پہ کر لیں جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے، بس اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، اس پر باقاعدگی کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے نا ایک مہینہ کر کے پھر مجھے اس کی اطلاع کر دیجیے گا. السلام علیکم حضرت جی، اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا، ان دنوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا وظیفہ اور باقی معمولات مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں اور میں وظیفے کے لیے بیٹھ نہیں سکتی، میں رہنمائی کیجیے. حضرت جی میرا بیٹا اسپتال میں داخل، اس کے لیے دعاؤں کی طلبگار ہوں، کوتاہیوں پر معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک فرمائے بیٹے کا، اور اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اذکار و وظائف ہیں، اگر آپ بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتی تو لیٹے لیٹے بھی یہ ہو سکتے ہیں مجبوراً، تو آپ ان دنوں میں مجبوراً لیٹے لیٹے بے شک کر لیا کرے اگر آپ بیٹھ نہیں سکتی. ہاں جب بیٹھنے کے قابل ہو جائے پھر بیٹھ کر لیا کرے، تو انشاءاللہ پورے ہو جائے کریں گے، کیونکہ اس کے لیے وضو لازم نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا صرف جو ہے نا مطلب اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرتی رہیں، اور اگر اس میں پھر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مجھے بتا دیں، انشاءاللہ عرض کروں. محترم، کیا آپ کو قاضی کورس کے بارے میں علم ہے کہ قاضی کورس میں کتنے اور کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ ان کتابوں کے نام براہ کرم میرے ساتھ فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر کثیر فدارے. اس کا مطلب آپ نے مجھے قاضی سمجھا، تو ظاہر میں قاضی نہیں ہوں اور مفتی بھی نہیں ہوں، تو معلومات بے شک، یعنی اگر آپ کو نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ میں قاضی ہوں نہ مفتی ہوں. البتہ اگر آپ کو بالکل کہیں اور جگہ سے پتہ نہیں چلے تو پھر شاید میں کسی سے رابطہ کرنے کا آپ کو عرض کر سکوں. فی الحال آپ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے حضرات ہیں مفتیان کرام ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیجیے گا. السلام علیکم حضرت جی، میرا ذکر و مراقبات 45 دن سے جاری ہے، اگلے ذکر کی رہنمائی فرمائے. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ، حق 600 مرتبہ، اور اللہ 5000 مرتبہ. مراقبات یہ ہیں کہ 5 منٹ کے لیے دل پر اللہ، لطیفہ روح پر 5 منٹ، لطیفہ سر پر 5 منٹ، لطیفہ خفی پر 15 منٹ کرتا ہوں. مراقبہ کے دوران فوکس کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جاب کی ٹاسک ذہن میں آتے رہتے ہیں، البتہ سلسلے کی برکت سے ناغا نہیں کرتا. سبحان اللہ، فی الحال یہ کافی ہے، آپ اس طرح کر لیں کہ بس صرف جو اللہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کو 5500 کر لیں، باقی چیزیں وہی کر لیں. چونکہ ابھی جو ہے نا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مراقبہ میں اللہ اللہ دل پر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں. اگر محسوس ہو رہا ہو تو پھر آپ بے شک وہ 5000 ہی رکھیں، اور لطیفہ خفا پہ 15 منٹ کر لیں، باقی پہ 5 منٹ لدایا پر کر لیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام، کسی نے صرف سلام کیا ہے. ویسے یہ بات آداب سے کہ اگر آپ کوئی سلام بھی کرتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ کون، مطلب یہ تعارف لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو باہر سے کسی نے ناکنگ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا میں. تو آپ سے فرمایا میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتاؤ. آج تو یہ چیز جو ہے نا مطلب آداب میں سے ہے، اور اس کو خیال میں رکھیں. ویسے آپ کا سلام قبول ہے کیونکہ سلام تو دعا ہے، تو میں بھی آپ کو وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سالکین کو اللہ کی رحمت براہ راست بھی ملتی ہے یا یہ سلسلہ کے مشائخ کے قلوب کے واسطے سے ہی ملتی ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے. اللہ کی اتنی عظیم وسیع رحمت کو کون کم کر سکتا ہے؟ اتنا وسیع رحمت وہ تو جن ہر جگہ ماشاء اللہ یعنی وہ ہے. ہاں جی، ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر، تجھ سے کیا بیر تگر تو کسی قابل ہوتا. تو وہ تو ظاہر مطلب اس کے تو الطاف ہر پر ہیں، بلکہ آپ دیکھیں جو حج پہ جاتے ہیں، تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ سب سے پہلے رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر وہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے. تو جو اس کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو بہت وافر حصہ ملتا ہے، جو طواف کے دوران ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ بے شک کسی سے بہت ہو یا نہ ہو، کسی سلسلے میں ہو یا نہ ہو، ان کو تو ملتا ہے. ہاں جی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہاں البتہ سلسلے کے فیوز و برکات اپنے لحاظ سے بہت عام ہیں، بات نہیں تھی, اور وہ اس نیت کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات, کیونکہ اس میں نیت اپنی اصلاح کی ہوتی ہے. تو جب نیت اپنی اصلاح کی ہو اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش بھی موجود ہے کہ کسی سے بیعت ہو گئے ہیں اور کسی سے باقاعدہ سلسلے میں ماشاء اللہ یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تربیت حاصل کر رہے ہیں, تو اس نیت کی وجہ سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے قانون کے مطابق اللہ جل شانہ کی رحمت اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, اور اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. یہ تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت ہے, سلسلے کے جو برکات ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن یہ صرف سلسلے کے تک نہیں ہے, بلکہ بے شک کوئی کسی بھی سلسلے میں نہیں ہو, لیکن اگر وہ کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ تو ہوگی, مطلب ظاہر ہے وہ تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہمیں مطلب ظاہر ہے اس میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, یا اپنے سینڈ کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے اللہ کی رحمت اتنی بڑی رحمت کو اتنا موت وہ کم کر لیا آج. تو یہ مطلب اس طرح سب کے لیے مانگو, تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا سب کے لیے چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ماشاءاللہ جو سوالات تھے وہ تو میرے خیال میں ہو گئے ہیں, اگر کوئی رہ گیا ہو اور وہ اس بات کو سن رہا ہو تو وہ پھر مجھے اس پہ محترم پہ کر لیں, انشاءاللہ ان کو بھی عرض کر لیا جائے گا. لیکن فی الحال میرا اپنا خیال ہے کہ سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ نہیں لگا, لائٹ آن ہو گئی ہے, ابھی نہیں آیا. خیر اٹھی ہو گیا, اب ہو گیا, شکر جزاک اللہ. تو اگر کوئی سوال یہاں پر ہو تو بھی ہو سکتا ہے, اور ویسے باہر سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کو اگر وہ لینڈ لائن پر کر لے تو زیادہ بہتر ہے, اور یہاں سے بھی سوال ہو سکتا ہے کسی کا ہو تو. کوئی کوشچن وغیرہ؟ جی مفتی مولانا صاحب.
حضرت یہ سوال تھا کافی دن سے ذہن میں کہ مثال کے طور پر اللہ عقلی طور پر اس چیز کو سوچتے ہیں کہ میرا سارا وجود, میرے سانس, میری نقل و حرکت, اس پوری کائنات کے سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے. جیسے ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں, قرآن بھی اللہ کا, زبان بھی اللہ کی جو اللہ نے بنائی ہے, پھر آواز آپ کو اللہ نے سب, پھر اس کے باوجود عقلی طور پر سارا تسلیم کر لیا آپ نے, پھر ذہن مخلوق کی طرف چلا, ریاکاری آ جاتی ہے, اخلاص نکل جاتا ہے, پھر یہ ذہن کیوں نہیں اس طرف چلا جاتا؟ مطلب عقلی طور پر آپ نے مان لیا کہ مخلوق کا کچھ بھی نہیں ہے.
صرف عقل نہیں ہے نا دنیا میں, تین دو چیزیں اور بھی ہیں, ایک دل ہے اور ایک نفس ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو دل اور نفس بھی تو اپنا کردار وہ کرتے ہیں نا. دل پہ نفس کا اثر ہوتا ہے, پھر دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بارے میں بھی چیزیں آ سکتی ہے. تو دو طرح آ سکتے ہیں, کیونکہ دل میں آپ کو پتہ ہے کہ دو چینلز ہیں, ایک رحمانی چینل ہے اور ایک شیطانی ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے, رحمانی چینل کی طرف سے ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے, وہ چیزیں آتی ہیں. تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنے طور پر ہوتا ہے, مطلب اس کا تو انسان کو نقصان نہیں ہوتا اگر اس کی طرف توجہ نہ کرے, اگر اس کو مانے نہیں تو اس کا کوئی نقصان. حدیث نفس بھی ایک چیز ہوتی ہے, حدیث نفس جو ہے اور وسوسہ شیطانی میں جو حضرت طانوی علیہ السلام نے فرق کیا, بہت واضح فرق کیا ہے. حدیث نفس ایسا ہوتا ہے کہ نفس کسی خاص چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, وہ گناہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, گناہ اس سے ہو جاتا ہے لیکن گناہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اس نے حلوہ کھانا ہے, چاہے اس کو حلال طریقے سے کھلائے چاہے اس کو حرام طریقے سے کھلائے, اس کو مطلب جو تعلقات چاہیے تو چاہے وہ حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے ہو, مطلب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کا جو بات ہوتی ہے خاص بات ہو تو بار بار وہی چیز آتی ہے, اس کو آپ ہٹائیں گے تو بھی نہیں مطلب بڑھتی ہے, وہ اس طرح بات ہے. جبکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ آپ سے گناہ میں انٹرسٹڈ ہے, وہ مزے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. نفس مزے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, گناہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو شیطان کی طرف سے جو آتا ہے تو اگر آپ ایک چیز کو ہٹائے تو دوسرا آ جائے گا, دوسرا ہٹائے تو تیسرا آ جائے, تیسرا ہٹائے تو چوتھا آ جائے گا. رنگ بدل بدل کے مطلب وہ چیزیں آتی ہیں, وہ ساوس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے آپ اس سے مایوس نہ ہو, یعنی نمبر ایک کے وسوسے کے تو پرواہ نہ کرے کیونکہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جہاں تک حدیث نفس ہے تو اپنے نفس کی تربیت جب کرے گا تو جس وقت جتنی جتنی تربیت ہوتی جائے گی اتنا حدیث نفس ٹھیک ہوتا جائے گا, ہاں جی. تو وہ چیز چلتی رہے گی. اور یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی, مطلب اس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا پراسس ہے. حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ سڑک پہ سب لوگ چلتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میرے لیے سڑک کو خالی کیا جائے. تو انہی میں آپ کو بھی چلنا ہوگا, ان سے بچ بچا کے آپ اپنے طور پہ اپنے راستے پہ جائیں گے. ہاں ممکن ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایسی حیثیت دلوا دے کہ اس کے لیے سڑک کو خالی کیا جائے, تو وہ تو اللہ پاک کرے گا, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے اس قسم کی حالت بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ اللہ پاک کے فضل سے جب بھی اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے ہزار چیزیں بھی آئیں نا, ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہ ہو, ہمیں ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے حکم کی طرف ہو, کہ جو اللہ کا حکم اس وقت ہے اسی کی طرف ہو. بس یہی اس کا نام ہے. سبحانک اللہ سوال ہے کوئی؟
وہ پوچھ رہے کہ بیعت اور اصلاحی تعلق میں کیا فرق ہے؟
اچھا, بیعت میں اور اصلاحی تعلق میں نتیجے کے اعتبار سے تو اگر دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ بیعت میں جو یکسوئی ہوتی ہے عمومی طور پہ, وہ اصلاحی تعلق جس کو آج کل ہم کہتے ہیں, آج کل جو سمجھتے ہیں, اس میں ایسا ہونا ذرا عملاً مشکل ہوتا ہے. کیونکہ بیعت میں وہ نہیں ہوتے جو کشتیاں جلا کے جب انسان کوئی کام شروع کرتے ہیں نا, تو پھر اس میں یکسوئی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اچھا میں نے تو اب کر لیا تو اب میں تو ہاں ٹھیک ہے, اس سے پہلے اچھی طرح سوچیں, یہ نہیں کہ مطلب ویسے آنکھیں بند کر کے کر لیں. لیکن اگر اس کو صحیح جگہ مل جائے مثال کے طور پر اور پھر بیعت کر لے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے عمومی طور پر. لیکن عقلی طور پر نتیجے کے طور پر کوئی فرق ہونا نہیں چاہیے اگر دونوں صحیح ہوں, یعنی اصلاحی تعلق میں اتنی ہی بات ہو جتنا کہ بیعت میں ہے, صرف بیعت کا یعنی جو الفاظ ہے وہ نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر بیعت کے الفاظ نہ ہونے سے اس پر بھی فرق پڑتا ہو, اصلاحی تعلق پر بھی جو اصل ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہو, تو پھر تو ظاہر بیعت کی فضیلت ہوگی. تو میں اس بارے میں کوئی فائنل اتھارٹی تو نہیں ہوں, کیونکہ حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیعت کے بارے میں لوگوں نے غلط کنسیپٹس بنائے تھے اور اس کو فرض درجے کا وہ دیا ہوا تھا, تو اس کی تو اصلاح حضرت نے کر لی ہے ماشاء اللہ, علمی اصلاح حضرت نے کر لی ہے کہ اصلاح فرض ہے, بیعت فرض نہیں ہے. بیعت جو ہے نا سنت مستحبہ ہے. البتہ اس کی جو یعنی افادیت ہے اس کو دیکھ کر کم از کم آج کل کے دور میں میں جو عرض کر سکتا ہوں وہ تو یہ کر سکتا ہوں کہ بغیر بیعت کے شاید وہ اصلاحی تعلق آج کل محال ہے بغیر بیعت کے. ویسے اگر ہو تو ایکسٹراڈنری شخص ہو, ایسے ہوتے ہیں, مجھ سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف اصلاحی تعلق تھا, ان کو بڑا فائدہ ہوا. یہ مفتی نے بڑا نعیم صاحب نے مجھ سے بیعت تو نہیں کیا تھا, ہاں لیکن اس کو بہت جلدی فائدہ ہوا کیونکہ وہ ماشاء اللہ یعنی بہت ہی زیادہ یعنی ڈیڈیکیٹڈ تھا, اور مجھ سے کہا کہ حضرت میرے شیخ فوت ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت بزرگ موجود ہیں, علماء مشائخ موجود ہیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں, حضرت مولانا عبداللہ برمی صاحب ہیں, مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب ہیں, اور بڑے بڑے حضرات ہیں, تو آپ ان میں سے جس سے. فرمایا وہ میرا اساتذہ ہیں اور میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے, لیکن ان کے ساتھ مجھے اتنی بے تکلف ہی نہیں کہ میں ان سے ہر بات کر سکوں. تو میں نے کہا پھر حکیم اختر صاحب سے ہو جائیں, ان دنوں حیات تھے, کہتے ایسا بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا شف شف کر رہے ہو, مطلب سب صاف شف تالو بولو, کہتے آپ سے جتنے مجھے بے تکلف ہی ہے تو کسی اور سے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر شف شف نہ کرو, شف تالو کہہ دو تو کام کر لو مجھے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, آپ خط لکھا کریں اور ان شاء اللہ بولے. تو اس نے خط لکھنا شروع کر لیا, اپنے احوال لکھنے شروع کر لیا, بیعت وغیرہ نہیں ہوا تھا, صرف احوال لکھنے شروع کر لیے. اب دیکھیے یعنی ماننے والے کتنے ہیں, وہ ذرا دیکھیں ماننے والے, اور بیعت نہیں ہے. تو میں نے جس وقت اعتکاف تھا, اعتکاف کے لیے میں نے ٹیلیفون کیا, تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا صبح, 20ویں رمضان. میں نے کہا کہ مفتی صاحب اعتکاف ہمارا شروع ہو رہا ہے, اگر آنا چاہتے تو آ جاؤ. تو اس کا جواب کیا تھا, میں چل پڑا. یہ نہیں کہ یہ کرتے ہوئے, اس نے جواب یہ تھا میں چل پڑا. اور باقی غروب آفتاب سے پہلے پہنچ گیا ہماری مسجد. کہاں سے؟ بنو سے. تو مطلب ظاہر واقعی چل پڑا تھا. پھر جس وقت سب چیزوں سے فارغ ہو گیا تو میں نے اسے کہا مفتی صاحب اگر بھاگنا ہو تو بھاگ جاؤ, میرے آپ کے لیے ارادے خطرناک ہیں. بے تکلف ہی تھی ظاہر ہر طرح. تو کہتے نہیں بھاگنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں. تو میں نے کہا پھر سنو, آپ نے وہ کرنا ہے, یہ 12 تسبیح کا ذکر کرنا ہے اور روزانہ 1000 مرتبہ آپ نے بڑھانا ہے جو اس میں ذات کا ذکر ہے, مجھ سے پوچھے بغیر روزانہ 1000, پھر اگلے دن 2000, پھر اگلے دن 3000, اس طرح کرنا ہے. اور یہ تمام ہمارے معمولات جو ہیں رمضان شریف کے, وہ بھی آپ نے پورے کرنے. کہتے ہیں انشاءاللہ بس ہو جائے گا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بہت جلدی ماشاءاللہ نصیب فرمایا. تو اصل بات یہ کہ وہ عمل ایک بات ہے نا, اب چاہے وہ بیعت کی وجہ سے وہ عمل ہے, چاہے وہ اس کی اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے عمل ہے. اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو میں کہوں گا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آج, لیکن اگر اس کو بیعت سے فائدہ ہوتا ہے تو میں اس کا راستہ تو نہیں روک سکتا. میں اسے کہوں گا اگر مجھ سے پوچھے گا, کیونکہ المستشار ہوتا ہے, مطلب مشورہ جسے کیا جائے گا تو اس کو مطلب صحیح مشورہ دینا لازم ہے. تو اس وجہ سے آج کل کے دور میں صحیح کنسیپٹ کے ساتھ بیعت, یا اس کو فرض نہ سمجھنا, سنت مستحبہ سمجھنا, لیکن عملی ارادے کے ساتھ, اس کا فائدہ یقیناً زیادہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال؟ آپ کا تو نہیں کوئی سوال؟
جی کچھ چند سوال تھے, دس تین سوال اگر گنجائش.
ضرور ضرور.
پہلے یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کو شفا کے طور پہ بھی نازل کیا گیا دیگر مفاد کے ساتھ, تو اس میں اس قسم کے شفا کیا, پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی شفا جو ہے اور ان کا علاج کثرت قرآن پاک کی تلاوت سے ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے میں آپ سے بات عرض کروں, شفا علاج کے ساتھ متعلق ہے اور علاج کا پروسیجر ہوتا ہے, یہ مانیں. تو شفا قرآن سے بھی حاصل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اپنا ایک ایکسپیرئنس ہوگا, اور جن حضرات کو معلوم ہوگا تو ان حضرات مطلب مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ آملہ میں شفا ہے تو کیا خیال ہے آپ, ایک وقت میں کتنا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, یہ ساری چیزیں مطلب اس کے وہ تجربے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا. ثواب تو بہرحال لازم ہے نا اس کا, کیونکہ آپ جو کریں وہ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو 10 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی, اس میں تو کوئی نہیں. جو اس کا فہم ہے اس سے فائدہ ہونا یہ بھی مطلب اس میں نہیں ہے کہ جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا جتنا آپ اس پہ عمل کریں گے اتنا اتنا آپ کا آپ کی ترقی ہوگی. یہ باتیں تو بالکل وہ ہے. جہاں تک شفا کی تعلق ہے تو اس کی آیات شفا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے مطلب لکھی ہیں وہ ہیں, اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اور اس طریقے سے بعض معاملہ میں جو سورہ بقرہ ہے ان کا جو ہے نا مطلب ہوتا ہے, تو اس سورہ مزمل ہے مطلب اور صورتیں, یہ تجربے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ اشارے حدیث شریفہ میں دیے ہوئے ہیں, لیکن باقی تجرباتی طور پر بہت کچھ مطلب اس میں سے یعنی حاصل کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف انداز میں پڑھنے کے, تو یہ ہمارا مطلب فیلڈ نہیں ہے. وہ جن حضرات نے اس پر محنت کی ہوگی تو وہ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتے ہیں. تو یقیناً اس میں شفا ہے, جیسے شہد میں شفا کا بتایا قرآن نے بتایا. تو اب یہ جو ہے نا مطلب جو شفا ہے تو شہد سے شفا کیسے حاصل کریں گے؟ اب اگر کوئی شوگر کا مریض اور کہتے ہیں قرآن میں ہے تو اس کو شہد کھانا شروع کر لے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی, تو مطلب یہ کہ ہر چیز کے لیے اپنے پروسیجرز ہیں. اور شہباز آپ کا کوئی سوال ہے دے دیں.
شیخ صاحب, اگر کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت ہیں پہلے, وہ وفات پا چکے ہیں یا حیات نہیں ہیں اب, تو دوبارہ اگر وہ آپ سے بیعت ہو کے اپنی تربیت کروانا چاہیں یا بیعت ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں؟
کسی سے بھی بیعت ہو سکتا ہے, میرے لیے بات نہیں ہے. جو بھی شیخ ہے صحیح معنوں میں, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ڈرامہ بازی, اس کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے تو بچنا ہوگا. البتہ جو بھی شیخ ہے صحیح شیخ ہے اس سے بیعت ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے شیخ جو ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا بیعت تو ایک برکت ہے نا, اصل تو تربیت ہے. تو جو فوت ہو گیا اسے آپ تربیت تو نہیں لے سکتے, تو اب کیا تربیت بس ختم ہو جائے گا؟ بس مطلب تربیت آپ کے ذمہ ضروری نہیں رہا. اگر تکمیل ہو چکی ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے. تکمیل اگر ہو چکی ہے یعنی اصلاح ہو چکی ہے, تکمیل نہ ہو چکی ہو تو پھر کسی سے بھی بیعت ہونا چاہیے اصلاح, اپنے اصلاح کے لیے. لیکن بعض حضرات اتنے زیادہ ماشاء اللہ یعنی اس میں راسخ ہوتے ہیں کہ وہ باوجود تکمیل کے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے نواب قیصر صاحب جو ہیں ماشاء اللہ, نواب عشرت علی خان قیصر صاحب حضرت طالب علم سب سے بہت تھے. جب حضرت فوت ہوئے تو پھر اور جو حضرت کے خلفاء تھے ان میں سے بیعت ہوئے, پر انہوں نے اجازت دی. پھر بھی مطلب یہ کہ وہ حضرات چلے جاتے تو پھر کسی اور سے بیعت ہوتے ہیں, اخیر وقت تک کسی کے بیعت میں تھے, مولانا فجر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یعنی یہ بات تھی کہ بس میں کسی کے نگرانی میں رہوں تو اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے ضرور ان کو بیعت ہونی چاہیے. جی حضرت,
حضرت جی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے سامنے سے دیکھا جائے کہ کیا عبادات کرتے تھے تو دیکھنے میں کثرت نہیں نظر آتی تھی. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک اور بہت زیادہ صدقہ اس طرح کی چیزیں, تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے افعال قلوب تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, جن کی وجہ سے بہت بہت بلند مقام تک پہنچے تھے. تو وہ حاصل کیسے کیے جاتے ہیں یا وہ کیا چیز ہوتی ہے جس سے بندہ اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟
دیکھیں, سب سے پہلے بات تو شریعت پر عمل ہے, جس میں سارے صحابہ ماشاء اللہ وہ تھے. یعنی ان نے جو سنت طریقہ تھا اس کو پکڑا ہوا تھا, یہ بنیادی بات تو ان میں تھی. تو بنیادی ترقی تو اس سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ذوقیات ہیں, مطلب مختلف ذوق. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا ذوق تھا, عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ذوق تھا, عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا ذوق تھا, علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ذوق تھا, دوسرے صحابہ کرام کے اپنے اپنے ازواق تھے, اور وہ صحیح تھے سب. ہاں جی, پھر اللہ پاک نے سب سے اپنا اپنا کام لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنا وہ کام لے لیا جو کوئی اور کر نہیں سکتا تھا. یعنی ایسے عجیب مطلب کمبینیشن ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو کام لے لیا وہ باقی حضرات کے لیے وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ ظاہر جیسے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے ابوبکر پر جن کی وجہ سے ہمارے ایمان بچ گئے. آپ دیکھیں صحابی ہیں لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان کا معاملہ اس طرح. پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کا اپنے دوراندیشی اور مطلب جو ہے نا وہ مطلب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات تھی کہ وہ کسی چیز کو چینج نہیں کرنا, یہ مطلب ان کی بات تھی کہ جو آپ سے ہم نے کیا میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, مطلب ان کا ذوق جو ہے یہ تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جو بھی حالات بعد میں آنے والے ہیں ان کو خیال میں, دوراندیشی والی بات, مطلب جو ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر قربانی قربانی تھی, یعنی ایسی قربانی میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی اندازہ کر لیں دو احادیث شریف کے لیے جان دی, دو احادیث شریف کے لیے. ایک حدیث شریف یہ تھا کہ تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی اور کچھ لوگ آپ سے اس کو بعد میں اتروائیں گے, آپ نے اترانا نہیں ہے. تو حضرت نے سمجھا کہ خلافت ہے, تو خلافت جب بظاہر ذمہ ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں, تو آپ نے نہیں چھوڑا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. دوسری بات یہ تھی کہ میرے امت میں جب بھی تلوار چلنی شروع ہو جائے پھر وہ قیامت تک نہیں رکے گی, یہ حدیث شریف تھا. تو اس کے لیے حضرت نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے شروع نہیں کر سکتا, ایسا نہ ہو کہ میں اس کا ذمہ دار ہو جاؤں. اس کے لیے جان تو دی لیکن تلوار نہیں چلائی, یہ بنیادی بات تو یہی تھی نا, ورنہ خلیفہ تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا اور ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا اور ہے. حسین رضی اللہ عنہ تو ظاہر مطلب ایک ٹریپ ہو چکے تھے, مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا, اور مطلب یہ ہے کہ ان نے تلوار چلائی لیکن وہ ظاہر دھوکہ ہوا تھا لہٰذا شہید ہو گئے, جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تو طاقت تھی. پھر حسنین کریمین نے باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں, تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سے سب سے میں نے سنا ہے. یہ تو وفاداری اتنی زیادہ تھی کہ دو حدیث شریف کے لیے جان دے دی, ٹھیک ہے نا. اور علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ان کا اپنا ذوق تھا, وہ شجاعت والی باتیں تو اپنی تھی, ساتھ علم و دانائی وہ والی باتیں اپنی تھی, اور پھر سب بات یہ ہے کہ کسی بات پہ کمپرومائز والی بات نہیں تھی, مطلب وہ جو اک بات وہ بالکل ڈٹ کے مطلب اس میں وہ کرنے والی بات, تو یہ ساری صفات تھی اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وہی کام لے لیا. اب اگر یہ ترتیب اگر علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوتے تو یہ تینوں سے وہ کام نہ آئے, کیونکہ عمر کے لحاظ سے بھی اتنا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ لیے, تو اللہ پاک کی حکمت تھی کہ اسی طریقے سے ہوا. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ ان کے ازواق تھے وہ ان کے لیے تھے, ان کا ریز کرنا تو بڑا مشکل ہے, البتہ ان کی نقل کی کوشش کی جا سکتی ہے اور وہ بھی اپنے ذوق کے مطابق. سوال جی بالکل.
کل کے مجلس میں احساس کمتری کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسپیشلی جو غیر مسلمان ملک میں ہوتے ہیں تو اکثر مسلمانوں متکبر مسلمان بھی ہوتے ہیں, متکبر غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے پھر کیسے اس کا جواب, کیسے متکبرین اسپیشلی ان کے سامنے کیسے جواب دیا جا سکے.
سوال ہے احساس کمتری کا, تو احساس کمتری کا تو میں نے عرض کر لیا کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ پر جب نظر ہو اور اللہ کی حکمت پر جب نظر ہو تو احساس کمتری پھر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ اندھا ہے, دوسرے بینا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر مجھے اس کے ذریعے سے دینا ہے تو میں دوسرے کی کیا وہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا, وہ ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا فرمائے کہ میرے آنکھیں بینا ہو جائے. فرمایا چاہے میں دعا کروں آپ یہ چاہتے ہیں یا وہ جو آپ کے لیے اچھا ہے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے, یعنی یہ حالت زیادہ اچھی. تو پھر انہیں اپنے وہ جس کو وجہ سے کہ اس اضطرابی حالت میں کہہ دیا کہ میرے لیے دعا فرمائے تین دفعہ کر, پھر اس کے بعد وہ دعا ان کو سکھائی. تو اب یہ جو بات ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اس میں اندر کوئی بھی ایسی عیب ہے جس میں وہ شامل نہیں ہے, مطلب اللہ کی طرف سے یعنی نقص کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی حکمت سمجھے. ہاں اپنی طرف سے اگر کوئی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, اس میں ہمت کی ضرورت ہے, اس میں ہمت کی ضرورت ہے. لیکن اگر من جانب اللہ ہے تو اس کو اللہ پاک کی طرف سے سمجھ کے اس پہ حکمت جو کر جانا مطلب جانا اس میں وہ جانا وہ اس کی وجہ سے احساس کمتری میں نہ جائے. باقی بات کرنا متکبرین سے, تو دیکھیں میں آپ سے بات عرض کروں کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسی بات ہو جائے گی، کیونکہ سب کے مزاجیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. متکبرین بھی اس وقت تک متکبرین ہوتے ہیں جب تک ان کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا. جس وقت ان کو اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے تو پھر یہ ساری تکبر ٹوٹ جاتی، مطلب ان کو صرف یعنی اپنے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کرم اللہ اسے کسی نے کہا، اب دیکھو متکبر سے کیسی بات کرنی ہے، کہ مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون. حضرت نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، پہلے آپ گندے قطرے تھے، اب گندگی کے ڈول ہو، پھر گندگی کے ڈھیر ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اب یہ بالکل صورتحال بالکل واضح، ہر انسان کا یہی حال ہے، ہر انسان کا یہ حال ہے. آپ اندازہ کر لیں ہمارے جسم پہ جو چمڑا چڑھا ہوا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہمارے پردہ پوش، کیونکہ اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہے وہ نجس ہے. جو سب سے زیادہ پاک چیز ہے توک، اس کو بھی کوئی خود اپنا توک بھی نہیں چاٹتا. اب بتا دو کہ ہم کس چیز پہ ناز کریں، ظاہر ناز کرنے کی کوئی جگہ نہیں. تو اب یہ بات ہے کہ حضرت نے ان کو وہ چیز یاد دلائی کیا میں جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو پھر حقائق بتانے ہوں گے، جو حقائق ہیں اور جس کو کہتے ہیں یعنی حقائق اور کلیئر، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سب کو نظر آنے والی چیز، وہ اس قسم کی بات کلیئر کٹ کر کے انسان کو پھر جھٹکا لگتا ہے اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں جی، لیکن موقع شناسی ضروری ہے، کہ تین چیزیں ہونی چاہیے، موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی. مطلب یہ ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، کس جگہ کیا بات کرنی ہے، اور جو ہے نا مطلب کون سے آدمی سے کیا بات کرنی ہے، مطلب یہ والی بات. تو پھر ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ یا اللہ میرے زبان پر صحیح بات جاری فرما دے. جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے اکابر ہیں، وہ جب کوئی بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے اس سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی یہی مطلب. تو یہ مطلب یہی چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کو صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ رواجی، ہاں بالکل، ہاں اس طریقے سے کر لیں، لیکن اصل میں ہے اسی لیے کہ انسان کو جو نا وہ احساس ہو کہ میں کچھ بھی غلطی کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالے. میں شر جو نا وہ نفوس نا کیا من شر انفس نا من شر نفسی. ہاں جی، اور بہت ساری دعائیں. تو اس میں یہ ساری باتیں جو ہے نا کر کے پھر انسان جو ہے نا موقع مال کے مطابق.
جی، کل شام کو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک شخص پاس سے گزرا ہے، تو اس نے کہا کہ یا علی مدد. تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ یہ کیا صحیح ہے کہنا یا علی سے مدد مانگنا؟ یا
اصل میں نہیں، وہ بات یہ کہ وہ جو یا علی مدد جس نے کہا ہے، وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے ہاں یہ بہت عام ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو یا اللہ مدد ہی کہیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے. ہمیں اور کسی سے نہیں مانگنا، ہمیں اللہ پاک سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو اس وجہ سے ان سے ہمیں متاثر نہیں ہونا. وہ ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے، تو وہ تو اس طریقے پہ جائیں گے. ہمیں جو ہے نا وہ تو یہی ہے جو صحیح طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنا. جی
حضرت، یہ بعض مشائخ نقشبند کے ہاں یہ ایک ترتیب چلتی ہے کہ جب مریدین جاتے ہیں تو ان کے لطائف پہ انگلی رکھی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر دفعہ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ جی لطائف تازہ کروا لو، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ طریقہ غلط نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں میں رہا ہے اور صحیح طریقے سے لوگ چلا کرتے تھے. لیکن اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا, مطلب آج کل کے لوگ اس سے بجائے فائدے کا نقصان اٹھا رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پہلے وقتوں میں جو مشائخ ہوتے تھے وہ انعکاسی نسبت کے ذریعے سے ابتدا کرواتے تھے. حضرت مجاہد صاحب نے فرمایا ہمارے ہاں نسبت انعکاسی سے ابتدا ہوتی, ابتدا کرواتے تھے, پھر ان کو طریقے بتاتے تھے, وہ اپنی اپنی جگہوں پہ وہ طریقے کرتے تھے. لیکن جہاں کہیں مشکل ہو وہ پھر شیخ کے پاس آ جاتے اور وہ ان کو مطلب جنت طریقہ بتاتے. اب بھی یہ سوال جو ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں, اسی لیے ہو رہے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے ان کو مطلب اس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ جہاں کہیں مشکل ہو تو اس سے وہ, تو اس وقت میں ان لطائف میں اگر کوئی کمی ہوتی تو مشائخ مطلب جو ہے نا وہ ان کو رہنمائی بھی فرماتے اور ساتھ ساتھ یہ نکاسی فیض کے ذریعے سے مطلب ان کی یعنی وہ بھی کر لیتے. بعد میں لوگوں نے اس سے جو غلط مطلب لیا وہ یہ لیا کہ شیخ پر ہی ڈیپینڈ کر دیا اور خود اپنے طرف سے سب کو چھوڑ دیا. تو پھر اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو شیخ کی طرف ان کا ذہن جاتا کہ ہم میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے, یہ یہاں سے نقصان شروع ہو جاتا, بدگمانی اور مطلب وہ جو ہے نا وہ چیز شروع ہو جاتی. تو اس وجہ سے ہمارا جو سلسلہ ہے جس میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات اور یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو جانا کہ یہ تو نقصان دہ رہا ہے, لہٰذا انہوں نے القائی سلسلے سے براہ راست سلسلہ شروع کروایا, القائی سلسلے سے, تاکہ وہ ان کے اپنے اعمال و افعال سے ان کی ترقی ہو اور صرف رہنمائی کی بات ہو, صرف رہنمائی کی بات ہو. اس میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, مطلب ان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے سب کچھ, اور مطلب یہ کہ شیخ صرف رہنمائی کرتا ہے, تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے واقعی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ذمہ داری کا احساس ابتدا سے ہی ہونے لگتا ہے. اور مطلب وہ جو ہے نا وہ, تو حضرت یہاں تو فرماتے بھائی چلنا تو آپ نے خود ہے, صرف طریقہ راستہ ہم بتائیں گے. ہاں جی, تو یہ اس وجہ سے مجبوری کی وجہ سے کہ لوگوں نے اس کا جس تصور شیخ والی بات مطلب اس طرح, تو یہ عملی طور پر اس میں مسائل پیش آئے ہوئے تھے اس وجہ سے, ورنہ اب بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہو نہیں سکتا. آپ تو انگلی کی بات کر رہے ہیں, اس طرح نظر کرنے سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اس کو چلنا چاہیے اس کے ساتھ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ گیا میرے لطائف نہیں چلے, فلاں جگہ گیا میرے لطائف نہیں, فلاں جگہ میرے گیا لطائف نہیں چلے, اور وہ سلاسہ میں واقعی موجود ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی مطلب یہ جانا وہ اس پہ غیر اختیاری چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے, جیسے وصول کی بات تھی, اور چل پڑے وضو کے لیے کھڑاوے کے ٹک ٹک سے اس کے بعد لطائف چل پڑے. ابھی کیا چل, تو یہ بات ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے, عمل خود کرنا پڑ جائے. پھر دوسری بات ہے کہ لطائف یہ ایک طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ نہیں ہے, مطلب اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں بہت سارے. تو ان میں سے جیسے پاس انفاس ہے ہمارے مشائخ کے اندر باقاعدہ معمول ہے, وہ اس کے ذریعے سے بھی وہ کر لیتے ہیں, ذکر جہری سے بھی کراتے ہیں, اس طریقے سے مراقبات جو دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. مثلا ہمارے شیخ جو فرماتے تھے ہمیں, وہ فرماتے جو اس میں ذات کا ذکر ہے, تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے میرے دل کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتنا پیارا مراقبہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے دل کو محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ. آپ تو اب خود بخود جب اللہ کی محبت کا آپ کو ادراک ہوگا تو آپ بھی محبت سے کریں گے, تو ادھر سے بھی محبت ہوگا, ادھر سے مطلب ادھر سے گمان ہے محبت کی, اور وہ حدیث شریف سے ثابت ہے نا اندزون عبدی بھی, تو وہ اس سے ثابت ہے, تو ادھر سے گمان ہے, ادھر سے آپ کو خود ہے, تو معاملہ کیا ہوگا. تو بہت شارٹ کٹ راستے بھی ہیں, مطلب اس میں کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں. میرے خیال میں ٹائم تو ہو گیا ہے. آخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد لله رب العالمین.